میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سکون دل در مجلس اہل دل، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں کسے غمِ جان و دل سناؤں، کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں، کسے غمِ جان و دل سناؤں، کسے میں زخمِ دکھاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب، جدھر بھی جاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا کی قیمت سے بے خبر ہے. پہلے یہ سمجھ لو کہ وفا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمام زمین و آسمان اور پہاڑوں کو جمع فرمایا، اور انسانوں کی جنات کی روح کو بھی جمع فرمایا. انسان پہلے جسم نہیں تھا، روح کی شکل میں تھے، چیونٹی کی شکل میں جمع فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے بیک وقت، اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، قالو بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. ہے نا، تو یہ اسی کو خواجہ صاحب کا شعر ہے نا کہ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. یہ محبت کی چوٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے دلوں کو لگا دی تھی ہے، ہماری روحوں میں پیوست کر دیا تھا یہ عہد و پیمان کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہم سے، ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ہماری روحوں نے، اور تمام زمین و آسمان نے بھی. اللہ نے حکم دیا کہ بھائی اگر تم کو آنا ہے، ہماری اطاعت کرنی ہے، چاہے کہ خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو. تو تمام مخلوقات نے عرض کیا کہ ہم خوشی خوشی اطاعت کے لیے تیار ہیں. قالوا اطعنا طائعین، ہم بالکل خوشی سے اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا یہ ہے وفا. یہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے تھے، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے رہیں، ہے نا. تو وہ ہے وفادار. اور جس نے عہد و پیمان کو توڑ دیا، اسی کو فرمایا کہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، یعنی کہ دنیا داری کے اندر دنیا کو انہوں نے مقدم کر دیا، شیطان اور نفس کی پیروی کرنے لگے اور اپنی وفاداری کو بھول گئے، بے وفائی دکھا دی کہ ہم تھے تو اللہ کے اور لیکن جو ہے پیروی نفس اور شیطان کی کر رہے ہیں. یہ ہے بے وفائی، شرعی پردہ نہ کرنا اور نمازوں کا چھوڑنا اور یہ گناہوں کے اندر پڑنا، ٹی وی کیبل اور موبائلوں کی گندگیوں کے اندر پڑنا، نیٹ کیفے، سارا دن اور رات یہ ویڈیو گیم اور فلاں اور دھماکہ، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بیویوں کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کو ظلم ستم کرنا، اور اولاد کے اوپر بھیجا سختی کرنا، اور اولاد ماں باپ کے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کے خلاف ہے، یہ ہے بے وفائی.
یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا، دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا.
جفا مانے ظلم، اپنے اوپر ظلم کیوں کروں میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو یہ محتاج ہیں، دنیا والے مرنے والے ہیں، ان کو میں کیوں اپنا دل دوں، کیوں اپنے اوپر ظلم کروں میں.
یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں، وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں، ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں. یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر.
یہاں بت بمانی نامحرم عورتوں کے ہے، نامحرموں کے چکر میں اور اجنبی عورتوں کے چکر میں بہت لوگوں نے اپنے اللہ سے رابطہ کاٹ لیا ہے، اللہ سے دوری اختیار کر لی ہے، بہت لوگوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے نامحرم عورتوں کے چکر میں، بد نگاہی میں، عشق مجازی میں اور جو ہے ایری گناہوں میں پڑ کر اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے. ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے، فرماتے ہیں کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں. جوانیاں اپنی ضائع کر دی ہیں اس میں ہے، لیکن ہے ان کی حقیقت کیا کہ یہ سب خود محتاج ہیں، خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے. تھوڑے عرصے کے اندر حسن میں تغیر آ جاتا ہے، آج شکل پہ پاگل ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جب مل گیا وہ تو پھر جو ہے تھوڑے ہی دن کے اندر نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ خد و خال بگڑنے لگتے ہیں. صورت سے دل لگایا اور صورت بگڑ گئی، آپ نفرت پیدا ہو گئی. یہ انجام ہوتا ہے عشق مجازی کا، حرام عشق کا. تو ایک تو یہ کہ حسن میں تغیر، دوم یہ کہ پھر آخر کار قبر، ان کا انجام کیا ہے، قبر میں جانا ہے. تو قبر میں چلے جائیں آپ کس سے دل لگاؤ گے، یہ تو خود محتاج ہیں.
یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنوں تو کیوں کر. غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت یہ بت جو محتاج ہے سراپا، غلام ان کا بنو تو کیوں کر، غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں۔ یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ، گل سے بلبل ہے مست و شیدا، مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنوں۔
آخری شعر ہے،
مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے لے دل کے در پر، مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے لے دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں۔ مجھے تو اختر سکون دل کر ملا تو بس ہے لے دل کے در پر، تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں، سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں، کسے غم جانو دل سناؤں، کسے میں زخم جگر دکھاؤں۔
اللہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بار ایک ہی بات فرماتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ کی حفاظت وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ پاک کرنے والی عبادت فرمایا ہے، ذالک ازکا لہم، ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم، ہے نا، یہ تمہارے لیے ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے، کیا کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کر لیں، اور نگاہ کی جو حفاظت کرے گا، سن رہے ہو، ہاں لوری سن رہا ہے، آنکھیں اس کی بند ہو رہی ہیں، نگاہ کی جو حفاظت کرے گا تبھی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی. قرآن پاک ہے یہ، کسی مولوی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، قرآن پاک ہے، مذاق نہیں ہے. اور آگے فرمایا ذالک ازکی لہم، کہ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. معمولی بات نہیں ہے نگاہ کی حفاظت، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس عمل کو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی ہے، پھر اس کا کیا کہنا ہوگا، اس کی پاکی کا کیا کہنا ہوگا، اس دل کی پاکی کا کیا کہنا ہوگا جس کو احکم الحاکمین اور دل بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اس عمل سے تمہارا دل سب سے زیادہ پاک ہو جائے گا، ہے نا. اور اسی طرح عورتوں کے لیے بھی فرما دیا، یہ نہیں ہے کہ مرد تو آنکھیں بچائیں عورتوں سے اور عورتیں مردوں کو گھور گھور کے دیکھیں، دولہا کو دولہا بنے ہوئے دیکھیں. بے حیائی بے حیائی ہے کہ شادی ہوئی عورت آئی، بیٹی آئی گھر میں اور اس کو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنی بے حیائی ہے کہ وہ کس کی عزت ہے، وہ اس کی عزت سارے خاندان میں لٹ رہی ہے کہ نہیں. یہ بات اسی طرح سے جو مرد ہے اس کو عورتیں دیکھ رہی ہیں، یہ کتنی بے حیائی کی بات ہے. اور تاک جھانک بھی کرتی ہیں بعضی عورتیں، تجسس بھی کرتی ہیں کہ آگے کیا ہوا، سب بہت گناہ کی باتیں ہیں، بڑی بے حیائی کی باتیں ہیں. پھر ان کی وہ ویڈیو بنتی ہے، اور کتنے لوگوں کو آج کل تو یہ نکل آیا ہے موبائل، تو کتنے لوگوں کو یہ آگے چلی جاتی ہے، اور ہر آدمی حرام مزہ لے رہا ہے، ہر آدمی حرام کاری کر رہا ہے. یہ کون ہے بیٹی والا ہے، یہ بیٹی والا ہے، بے غیرت ہے یہ کہ اپنی بیٹی کی عزت کو لٹا رہا ہے، ہر آیا غیرہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ کتنی جہالت کی باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، کس قدر بے حیائی کی باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں. افسوس ہے کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. پھر اس کو جو ہے اور کیا کیا اچھالا جاتا ہے، پھر یہ مصیبت، یہ ڈرامے اور فلمیں اور کارٹون اور یہ سب گناہوں کی باتیں. تو ضروری ہے کہ مرد بھی بچیں اور عورتیں بھی بچیں. عورتوں کو بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے بد نگاہی کرنا، بد نظری کرنا، غیر محرم مردوں کو دیکھنا، خالو کو دیکھنا، پھوپا کو دیکھنا، اور جو ہے جیٹھ کو دیکھنا، دیور کو دیکھنا، اور اس سے بے تکلفی کرنا، اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات کرنا بے تکلفی کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابیہ جب حاضر ہوئی کہ کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں، تو کتنے سخت الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا بھائی تو موت ہے موت، لیکن یہاں بھابھی سے بے تکلفی چل رہی ہے، جیٹھ دیور سے بے تکلفی چل رہی ہے. اور اس کا قصہ پھر آپ جا کے پوچھ لیجئے دارالعلوم میں، کتنے بڑے بڑے تھبیاں لگی ہوئی ہیں، کس قدر جو ہے ایسے شرمناک واقعات پیش آ گئے، اور دونوں کے دونوں خاندان رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، آگ میں جل گئے گھر. تو افسوس ہے کہ ہم کو عقل نہیں آتی. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو بھائی یہ ایک مضمون ہی ہم کو سکھایا ہے در حقیقت، کہ جو آدمی نگاہ کی حفاظت کر لے گا، وہ قسم کھا کے حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ چھوٹا موٹی ولایت نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پا لے گا. چھوٹی موٹی ولایت نہیں ملے گی اس کو، بہت بڑی ولایت، جس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ نہ ہو بلکہ اس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. نبوت تو اب کسی کو نہیں ملے گی، آخر نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد کوئی کسی قسم کا کوئی نبی آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو مگر ولایت کے درجات کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا ولی بننے کا راستہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک کھلا رہے گا. تو فرمایا کہ یہ جو ایک کام کر لے گا کہ نگاہ کی حفاظت ہو، کیبلوں سے، موبائلوں سے، اور جو ہے یہ براہ راست دیکھنے سے، ایئرپورٹوں پہ، اسٹیشنوں پہ، دفتروں میں، تو یہ بے حیائی جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کی دکانیں کھول دی ہیں. دکانیں ہمارے حضرت سے کسی نے عرض کیا کہ اتنی بے حیائی کیسے ہم نظر بچائیں، کیا کریں، کہاں کہاں جگہ جگہ جو ہے یہ بے حیائی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مٹھائی کی دکان جگہ جگہ کھل جاتی تو خوش ہوتے ہو کہ نہیں، کہ ہر جگہ جگہ مٹھائی ہے، مٹھائی کی دکانیں ہیں، نظر بچائے جاؤ، حلاوت ایمانی پائے جاؤ. حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، ہاں، من ترکہا مخافتی ابدلتہو ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ نبی جب نبی وہ بات کہے اور یوں کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، الفاظ نبی کے ہوں لیکن ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، وہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں ہے یہ کہ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اپنے قلب میں حلاوت ایمانی کو موجود پائے گا جس نے اللہ کے خوف سے نظر کی حفاظت کی. اب یہ نہیں کہ بیان میں تو بیٹھے ہیں بڑے باخدا ہو کے، مسجد میں بڑے باخدا بنے ہیں، لیکن گھر جا کر جب سب سو گئے، اندھیرا چھا گیا، اب جو ہے ان کی شیطانی حرکتیں شروع ہو گئیں کہ اب کون دیکھ رہا ہے، نہ شیخ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی پڑوسی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی دوست دیکھ رہا ہے. افسوس کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی، میری نظر پہ ان کی نظر پاس باں رہی، افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم، افسوس اس احساس سے بے خبر تھے ہم. اور جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ارے بھائی، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پردہ ہے، ہمارے گناہوں پر کتنا پردہ ہے، اور ہم اس پردے کی وجہ سے کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ستاری سے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کا حال ایسا کر دیں کہ دل میں جو تقاضے ہمارے ہیں، دل میں جو ہماری پلاننگ ہے، منصوبہ بندیاں، وہ ساری ہمارے ماتھے پر اسکرین پہ آنے لگ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ کوئی پاس بھی بیٹھنے نہ دے گا. یا ہمارے ماضی کی حرکتوں کو یہ سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں، ہر کوئی پڑھ لے اس کا چہرہ، یا کوئی ایسے انسانوں کو ایسا بنا دیں کہ ایک دوسرے کے گناہوں کو جاننا شروع کر دیں. بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں الہام کہ لوگوں کو جو ہے وہ چہرے سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کون سے گناہ میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، ہمارے بزرگوں نے تو اس چیز سے پناہ ہی مانگی ہے کہ کبھی کسی مومن کا گناہ ہم پہ کھلے، اس کے چہرے سے اظہار ہو کہ یہ اس فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، پناہ مانگی ہے اس سے. اس لیے کہ وہ بزرگوں کو، بزرگ اپنے کو بزرگ نہیں سمجھتے، وہ تو اپنے کو سب سے کمتر جانتے ہیں. سامنے والے کا عیب کھلے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو حقیر جاننے لگیں، کہ حقارت دل میں آ جائے، ہے نا. تو اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے اور ان کا کرم ہے کہ ہمارے ماضی کے کرتوتوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، پردہ ڈال دیتے ہیں، ستاری کا پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ کے اس حلم و کرم سے ناجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ جب یہ تو حلم و کرم ہے، جب بندہ باز نہیں آتا گناہوں سے، چھپ چھپ کے گناہ کرتا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. ایک حد تک اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتے ہیں، ڈیل دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تو ظالم، ندامت ہی نہیں ہے، توبہ ہی نہیں، پھر اس سے توفیق توبہ بھی بعض اوقات سلب کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کا چشمدید واقعہ ہے ناظم آباد میں، حضرت کے زمانے میں ایک باورچی تھا جس کو بدنگاہی کی بہت عادت تھی، اور بیمار ہو گیا آخر عمر میں اور ہسپتال پہنچ گیا، اور اس کا ایک جاننے والا دوست تھا جو اس کے سارے کرتوتوں سے واقف تھا. تو اس نے اس کو سمجھایا کہ بھائی تو توبہ کر لے، تو نے ایسی زندگی گزاری ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا ان صاحب کا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن منہ سے میرے الفاظ نہیں نکل رہے، جو تم مجھے کہہ رہے ہو تا واؤ با ہا توبہ، یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے، سارے الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، بسکٹ لاؤ، چائے لاؤ، دوا لاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، لیکن یہ جو تم کہہ رہے ہو توبہ، یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے. یہ پھر یہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اور حضرت فرماتے تھے کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے، اور اس فعل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. بد دعا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں پر خدا تعالیٰ کی سے لعنت کی بد دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بد دعا کا معنی ہے، یعنی لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، کہ اللہ کی رحمت سے یہ شخص دور ہو جاتا ہے. گھر گھر جو ہے یہ گناہوں کی چیزیں، گناہوں کے آلے، ٹی وی اور یہ وی سی آر اور یہ ڈش اور فش اور کیبل، اور اب تو کیبل آ گیا ہے، 100-150 چینل اس میں ہیں، صبح شام جو ہے بچے کارٹون بھی دیکھ رہے ہیں. بار بار میں سمجھاتا ہوں کہ کارٹون کو معمولی مت سمجھو، یہ مت سمجھو کہ یہ بچوں کا چھوٹا موٹا چیز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ دیکھیے کہ جب آپ بیج ڈالتے ہیں، نیم کا بیج ڈالتے ہو، تو اس میں سے کیا کبھی میٹھا آم نکلتا ہے؟ کبھی میٹھا آم نکلے گا؟ جو کہے گا کہ بھائی یہ ایسا ہے تو وہ کہیں گے کہ اس کو یہ پاگل ہے، دماغ خراب ہے اس کا. اور جو آم کی گٹھلی ڈالو گے تو وہ میٹھا آم نکلے گا، اس میں سے نیم تو نہیں نکلے گا. تو ایسے ہی بچے کی بنیاد میں، بچہ چھوٹا ہے ابھی پیدا ہوا ہے، اگر اس کی بنیاد میں تم یہ زہریلی چیزیں رکھ دو گے، کافروں کے طور طریقے رکھ لو گے، کارٹونوں کے اندر ہی وہ چما چاٹی سکھا رہے ہیں، حرام کاری سکھا رہے ہیں، بدماشیاں سکھا رہے ہیں بچوں ہی کو. بچوں پیدائش سے ہی انہوں نے دماغ میں اور دل میں ان کے یہ گناہ کی چیزیں بٹھا دی. تو اب جب بڑی ہو گئی اولاد، وہی اولاد ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے، وہی اولاد ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزیاں کر رہی ہے. اور جو اولاد ذرا سا کما بیٹھتی ہے تو ماں باپ کو ہی گھر سے نکال دیتی، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں. تو یہ کارٹون بھی بڑا زہر ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، بچہ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا. نہیں، آپ نے اس کی زندگی میں زہر بو دیا ہے، زہر ڈال دیا ہے، کافروں کے معاشرت کا، کافروں کے طور طریقوں کا آپ نے اس میں بیج ڈال دیا ہے. اور جو بیج ڈالو گے، جو بوو گے، وہی کاٹو گے. پھر یہ دین سے دور ہو جائے گی اولاد، اور ماں باپ کو بھی جو ہے خاطر میں نہ لائے گی. دیکھو وہاں امریکہ یورپ پہ بڑے لوگ آنکھیں لگاتے ہیں، بڑے چمکاتے ہیں آ کے کہ بھائی وہاں بڑی ترقی ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن ذرا ان کے حالات تو دیکھو کہ ان کی عورت کسی کی عورت نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں جاتی ہے، کیا کیا کرتی ہے. دولت مشترکہ کہتے ہیں اس کو، دولت مشترکہ بنی ہوئی ہے عورت وہاں. اور جب بڈھے ہو جاتے ہیں، میرے حضرت فرماتے تھے کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، اولاد پولٹری فارم یہ اولڈ ہاؤس میں ڈالتے ہیں، جو پولٹری فارم کی طرح مرغیاں پولٹری فارم میں ہوتی ہیں، ان کی طرح سے یہ ان کو ڈال دیتے ہیں اولڈ ہاؤس کے اندر، اور پھر پوچھنے بھی ان کو نہیں جاتے ہیں. بہت اگر کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ چکر لگا لیتے ہیں، محبت نام کو نہیں ہوتی، بس ایک رسم کے طور پہ وہ چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ محبت کیوں نہیں ہے باپ سے؟ اس لیے کہ معلوم ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے کون. ایک شخص کے کئی باپ بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے وہاں ہم نے سنا ہے کہ اگر یہ پوچھے کوئی وہاں تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تو اس کو گالی سمجھتے ہیں. اس قدر بے حیائی اور جہالت کا دورہ ہے وہاں، جن پر ہم رال ٹپکاتے ہیں، ان کی ترقیوں پہ رال ٹپکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اب اچھے نمونے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے تو آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے. بہترین نمونے کی پیروی کرنے کے بجائے ہم جانوروں کی پیروی کر رہے ہیں، بتائیے پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جو ان کا ٹھکانہ ہوگا خدا نہ خواستہ وہ ہمارا بھی ٹھکانہ نہ ہو جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ غیروں کے طریقوں سے بچو. یہ برتھ ڈے پارٹیاں، میں دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے پیدائش پر ہماری برتھ ڈیٹ یہاں لکھ دیں اور ایکسپائری ڈیٹ بھی لکھ دیں کہ یہ فلاں تاریخ فلاں گھنٹہ فلاں سیکنڈ پہ تمہاری ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، تم اس ٹائم پہ. ڈیٹ آف ایکسپائری تو ہے نا ہماری سب کی، اور وہ مقرر معین ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. جب انسان کا وقت آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. اب وہ ڈیٹ اگر اللہ تعالیٰ یہاں چھاپ دیں کہ ہم فلاں وقت جانے والے ہیں، پھر میں پوچھوں گا کوئی مائی کا لال لاؤ جو اپنی برتھ ڈے منائے، پھر تو وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ منائے گا. آج میرے جو ہے نا اتنے گھنٹے رہ گئے، اتنے مہینے رہ گئے، اتنے سال رہ گئے، پھر وہ ہر روز غم منائے گا، وہ بستر پہ پڑ جائے گا، کسی کام کا بھی نہیں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی فرمائی ہے. یہ معلوم ہے کہ ایک دن جانا ہے اور وہ وقت بھی معین ہے, لیکن معلوم نہیں ہے, بتایا نہیں ہے کہ کب جاؤ گے. تو تبھی ہم اپنے یہ کاروبار اور دنیا داری اور یہ بچوں کو بچوں کے ساتھ محبت اور بیوی بچوں کے ساتھ معاملات, یہ سب ہم اس وجہ سے کر سکتے ہیں. اگر کسی کے بھی ایکسپائری ڈیٹ چھپی ہو تو کبھی یہ سب کام نہیں کر سکتے, بالکل معذور ہو جائیں گے, معذوروں کی طرح پڑ جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنے کرم نوازی ہیں ہمارے اوپر دوستوں. تو یہ ہے کہ دو زندگیاں ہیں, ایک زندگی یہ دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے نا. اس دنیا کو تو ہر آدمی مانتا ہے کہ تھوڑی زندگی ہے, اس کے بعد ہم نے یہاں سے جانا ہے. کتنے ہمارے پیارے چلے گئے دنیا سے, کتنے پیارے چلے گئے ہمارے. ابھی ہم ایک دوست کو دفنا کے آئے تو دیکھا کہ وہاں کتبے لگے ہوئے ہیں. کتبے تو ہمارے علماء پسند نہیں فرماتے, منع فرماتے ہیں, لیکن وہاں لگے ہوئے تھے. اب کسی کو ہم روک تو نہیں سکتے. کہیں لکھا ہے کہ ماں کا لاڈلا, کہیں لکھا ہے پیاری دادا کی پیاری پوتیاں, دادا زندہ ہیں پوتیاں چلی گئی ہیں, بتائیے. کہیں کچھ لکھا ہے, کہیں کچھ لکھا ہے, لیکن اب وہ تو وہاں موجود نہیں ہے, چلے گیا نا دنیا سے. اسی طرح ہم نے بھی جانا ہے دنیا سے. تو جب جانا ہے تو لوٹ کر کسی نے آنا ہے, کسی نے لوٹ کر نہیں آنا ہے. پھر اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے کہ نہیں اٹھایا جانا. جب اٹھایا جانا ہے تو اس کے بعد ایک زندگی اب شروع ہونے والی ہے, وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. موت کو اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے مینڈے کی شکل میں. اب نہ دوزخیوں کو موت آئے گی, نہ جنتیوں کو موت آئے گی. پھر کیا کریں گے, کیا کریں گے ہم. یہاں کی کرنسی, یہاں وہاں آخرت کی کرنسی. یہاں کی کرنسی تو روپیہ ڈالر پاؤنڈ ہے, ہے نا. جیب کٹ گئی, چلو ادھر ادھر سے مل گیا پیسے, نقصان ہو گیا کاروبار میں ادھر ادھر سے پیسے پھر کما لیا. لیکن آخرت کی کرنسی جو اعمال صالحہ ہے, فرمایا کہ اعمال صالحہ ہے. دنیا جو ہے وہ ہے دار العمل اور آخرت ہے دار الجزا, بدلے کی جزا. دنیا دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے, یاد رکھو. پھر بڑا سٹپٹائے گا آدمی جس نے اپنی زندگی کو غفلت میں اور گناہوں میں اور فضول کاموں کے اندر اڑا دیا, ہے نا. تو میرے عزیزوں اور دوستو, ہم بہت فکر کریں اس بات کی کہ اپنے پورے پوری زندگی کو, ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنانا ہے. آپ اپنے ہر سانس کو اللہ پر فدا کرنا ہے. اس طرح سے ہماری زندگی تو ہو جائے گی قیمتی. اور اگر ہم نے ان کافروں اور جانوروں اور ہندوؤں کی رسمیں ہماری یہاں بہت ہیں. مرنے کے اندر کتنی رسمیں ہیں, یعنی خوشی میں بھی رسمیں ہیں. ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ خوشیوں میں بھی غیروں کی رسمیں ہیں, غموں میں بھی غیروں کی رسمیں. اپنا کچھ ہے ہی نہیں, اس کی نقل مار لی. مرنے کے اندر کتنی رسمیں ہیں, تیجا چالیسواں کر رہے ہیں بے وقوف. ہمارے تو بھائی, بتاتا ہوں کہ ایک پڑوسی تھے ہمارے بھائی کے, تو پندرہ سولہ دن کے بعد ہمارے بھائی سے کہنے لگے, انتقال ہو گیا تھا کوئی, تو کہا کہ کل چالیسواں ہماری آئیے گا. بھائی نے کہا کہ ابھی تو 16 دن ہوئے, 17 دن ہوئے آپ کے, 40 کیسا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ کوئی رشتے دار باہر سے آئے ہوئے, تو ان کو جلدی جانا ہے, اس لیے 40 ہم نے کل ہی کر دیا. بتائیے 16th-17th دن 40 ہو گیا. یہ عجیب عجیب باتیں. یہ 40 یہ 30 سویم اور روٹی کھلانا اور یہ قبروں کے اوپر چراغ جلانا سب ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے, وہی کرتے ہیں کام. پھولوں کی چادر چڑھانا, قبر کے اندر پھول ڈالنا, قبر کے اندر کیوڑا گلاب ڈالنا, یہ سب بدعات ہیں. پڑھیے مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کا چھوٹا سا کتاب ہے, احادیث مبارکہ سے ثابت کیا ہے انہوں نے کہ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. قبر کو اونچا بنانا, قبر کو پکا بنا لینا. قبر کو اونچا بنانے کا یہ حکم ہے کہ ایک بالشت کے برابر اونچی ہو, بس اس سے زیادہ نہ ہو. قبر کو پکا بنانا, چبوترے بناتے ہیں, سنگ مرمر لگاتے ہیں. ارے بھائی, مرنے والا جانا تھا, چلا گیا, اب تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں, اب تو کچھ بھی نہیں ہے. اب کس بات کا چبوترا بنا رہے ہو, کس چیز کا چبوترا بنا رہے ہو. یہ سب ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذرا عقل بھی نہیں کرتے, علماء کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں, کتابیں بھی نہیں دیکھیں گے, بس اس کی دیکھا دیکھی. کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ گیا. قبروں کے اوپر چراغاں کر رہے ہیں, چراغ جلا رہے ہیں. بتائیے, سب شیطانی کام ہے. بدعات کے اندر شیطان نے ایسا لگا دیا, فرمایا کہ بدعت ایسی چیز ہے جس سے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے اس کا بچنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرما رہے ہوں گے, بعض لوگ امت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہو کے آئیں گے اور فرشتے ان کو دھکے دیں گے, نکال دیں گے وہاں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں پوچھیں گے کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں ان کو دھکے دیتے ہو میرے امتی کو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کی, بدعات کی, اس لیے ہم ان کو دھکے دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے نکالو ان کو یہاں سے, دھکے دو, کیا حال ہوگا بتائیے. پوچھتے بھی نہیں ہیں, افسوس کی بات ہے کہ اگر بتیاں جلا رہے ہیں اور ایک گناہ یہ کرتے ہیں کہ مردے کو جو ہے وہ سر خانے میں رکھوا دیتے ہیں. بیٹا ابھی امریکہ سے آئے گا, ابھی ہم ایک دوست کو دفنانے کے لیے گئے تھے, ماشاءاللہ خود بہت شریعت کے پابند تھے, تبلیغ میں تھے ماشاءاللہ, بالکل باشرہ تھے, پوری ایک مٹھی داڑھی, دفنے ہمیشہ کھلے ہوئے, ذکر و اذکار کے پابند, لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنی اولاد کو, دو بیٹوں کو تو انہوں نے وہاں بھیج دیا انگلینڈ کام کے لیے, اور دو تین بیٹے اور بھی کثیر الاولاد ہیں, تو لیکن افسوس ہے کہ اولاد کو دین سکھانے میں وہ ناکام رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیڑھ دو دن ان کی لاش یہاں سرد خانے میں رکھی رہی. منع ہے بالکل. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ دیکھو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں, آپ کا انتقال مکہ ہی میں ہوا اور جنت المعلا بھی قریب تھا, لیکن جس مقام پر ہوا وہیں پر ان کا مزار ہے آج بھی. اتنا بھی نہیں کیا کہ جنت المعلا لا کے ان کو چل, دو تین کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اسی طرح تے فرمایا کہ غزوہ احد کے اندر دامن احد میں شہید ہوئے, اور جنت البقیع کتنا قریب ہے, مدینہ شریف میں ہی داخل ہے نا احد پہاڑ, تو کتنا قریب ہے وہ, لیکن تمام صحابہ کی قبریں وہیں بنی ہوئی ہیں, ان کو جنت البقیع لا کے دفن نہیں کیا. جہاں انتقال ہو جائے وہیں دفن کر دو اور جلدی دفن کر دو. یہاں سے گاؤں بھی لے کے جاتے ہیں لوگ آبا و اجداد کی, جو وہاں پہ ہے جی قبرستان, ہمارا آبائی قبرستان, وہاں دفن ہو. میت کی یعنی لاش جو ہے سڑ جاتی ہے, گل سڑ جاتی ہے راستے میں, لیکن اس کا کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنی روایت کو نہیں چھوڑنا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ سب کتنے گناہ کی باتیں ہیں. پھر آج کل اور بھی نئی نئی چیزیں شیطان ایجاد کروا رہے ہیں, اذانیں دے رہے ہیں قبروں کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, پھولوں کی چادر چڑھا رہے ہیں, اور ایک گناہ یہ کرتے ہیں کہ میت کے اوپر جو ہے وہ چادر ڈالتے ہیں, کلمہ شریف لکھا ہوا اس میں, درود شریف لکھا ہوا اس میں. سخت گناہ کی بات ہے, بہت بے ادبی کی بات ہے, اور بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چادر میت کے پیروں میں, وہ کلمہ شریف چادر پہ, سادہ چادر ڈالو, کتنے گناہ کی بات ہے. یہ آپ تو کام سمجھ رہے ہیں, نیک سمجھ کے کر رہے ہیں آپ کام, اور ظاہر ہے جو آدمی جس کام کو نیک سمجھ کے کرتا ہے اس سے اس کو پھر وہ توبہ کیوں کرے گا, توبہ نہیں کرے گا. تو اگر آدمی کوئی سمجھتا ہے بھائی یہ گناہ کا کام ہے تو توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے, اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں, لیکن یہ تو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو نیک کام کر کے سمجھ رہا ہے, یہ نیک کام ہے, پھر توبہ کیسے کرے گا؟ لہذا اس کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ جہنم میں ٹھکانا ہوگا. بدعتوں سے بچو اور نقالیوں سے بچو. یہ برتھ ڈے منانا اور پارٹیاں منانا اور یہ کیک کاٹنا اور یہ سب اس قسم کے لباس پہننا, فرمایا کہ جو آدمی غیروں کے لباس کو, غیر شرعی لباس کو پسند کرے, اچھا سمجھے, اس کی خیریت نہیں ہے. اپنے ایمان کی خیر منائے, اپنے ایمان کی خیر منائے. ہاں یہ نہیں ہے محبت, بلکہ یہ تو جرم ہے, جرم ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے, اور ان نقالیوں سے, کافروں کی اور غیروں کی نقالیوں سے ہماری زندگیوں کو پاک فرمائے, اور ہماری زندگیوں کو عین سنت اور شریعت کے مطابق اللہ تعالی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. کامیابی کا راستہ یہی ہے. ہاں فرمایا کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے کامیاب ہو جائیں گے؟ ارے پڑھ لکھ لو, منع تو نہیں کرتے پڑھ لکھنے کو, لیکن اپنے نبی کی سنت کو مت چھوڑو, خدا کا راستہ مت چھوڑو, یہ جہالت ہے, یہ غلط ہے. پڑھ لکھ لو, تم کمال وہ کھا لو, کوئی منع نہیں ہے, لیکن سنت کا راستہ ہرگز مت چھوڑو، کیونکہ آخری دنیا سے جانا ہے اور وہاں کامیابی کا راستہ یہی ہے. دیکھو کیا فرمایا ہے، بلاغت ہے شعر میں، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو وہ زیر قدم. یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے سروں پہ سونے چاندی آنکھوں سر آنکھوں پہ لگائیں گے، یہ یعنی کہ بالکل بے قیمت ہو کے قدموں میں آ پڑے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے خزانے کیسے آپ کے قدموں میں آ کے پڑتے تھے، ہے نا؟ کیسے صحابہ کے قدموں میں مال غنیمت سونے کے کنگن بوروں کے اندر بھر کے لا کے ڈال دیے جاتے تھے. یہ ہے کہ اس کی وقت نہیں ہوگی، مال ہوگا اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، دل میں رکھنا ناجائز ہے. دل میں نہ ہو، ہے نا، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار ہو، دل میں یار ہو، ہے نا. آسمانوں پہ جھولو لیکن خدا کو نہ بھولو. کیسی پیاری باتیں ہمارے حضرت کی. تو وہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی، سنتوں کا جو عاشق ہو، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوڑو. میرے دوستو، ہندوؤں کے طریقے مت اپناؤ، ساری برادری تانا دے، ساری برادری گالیاں دے، کچھ بھی کہے، تم اپنا کام کرو. عاشق کو اپنے محبوب سے کام ہوتا ہے. ہمارا محبوب کون ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالی. اور اس محبوب کو پانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. بس اس کا طریقہ مت چھوڑو. سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے. ارے بھائی، وہاں مقدمہ لگے گا خدا نہ خواستہ. بس اللہ تعالیٰ بے حساب ہم سب کی مغفرت فرما دے. فرمایا کہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آ گئے پھر بچ نہیں سکے گا. فرمایا من نوقش عذبا، کہ جس سے سوال کر لیا گیا وہ تو پھنس گیا، پھر وہ عذاب ہی میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سے سوال جواب نہ کریں. اللہ تعالیٰ وہ سوال میں پھنس گیا، بس پھر وہ پھنس گیا، ہے نا. تو میرے دوستو، اس مقدمے میں پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تمام احکامات میرے قرآن کے اندر تھے، تم نے قرآن کھول کے پڑھا، تم نے اس کو کبھی ترجمہ پڑھا، معلوم کیا کہ یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، تیجا چالیسواں کرنا اور رسمیں کرنا اور روشنیاں کرنا، چراغاں کرنا، قبروں کو پکا بنانا، اور یہ سب بدعات، یہ تم کو نہیں ملے تھے میرے نبی سے؟ یہ احکامات نہیں ملے تھے کیا؟ پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ کہاں کیسے پھنس جائیں گے ہم؟ میرے دوستو، ہم اپنی آنکھیں کھولیں ذرا. ہاں، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی یا برادری کے منانے کے لیے، ساری برادری کو منانے کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا. یہ کون سی وفاداری ہے؟ یہی وفاداری کا شعر ابھی یہی پڑھا تھا. یہ کون سی وفاداری ہے کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کو ہم نے چھوڑ دیا اور برادری اور نفس و شیطان کو اپنا خدا بنا لیا؟ نعوذ باللہ. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہے اپنی خواہشات نفسانیہ کو خدا بنا لیا ہے اپنا؟ مخلوق کو راضی کرنے میں ہم لگ گئے. یہی ہے کہ ہر وقت مصیبت، ہر وقت پریشانی، ہر وقت حادثے، ہر وقت غم، ہر وقت یہ نقصان ہو گیا، ہر وقت یہ نقصان ہو گیا، روزی کی تنگی میں مارے مارے پھر رہے ہیں. کیوں ہے یہ سب؟ اسی لیے کہ خدا تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے. اللہ کا وعدہ ہے من اتق اللہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، جس نے تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں، کتنے وعدے ہیں حدیث مبارکہ میں، مگر ہم تو کھول کے دیکھتے ہی نہیں. ہاں دیکھا فلاں نے یہ تیجا کیا، ہم بھی یہی کریں گے. بھائی آج کل یہی ہو رہا ہے، آج کل یہی ہو رہا ہے. ارے بھائی، راستہ وہ اپناؤ جو صحیح راستہ ہے. یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، تو بعض نادان اور جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح راستے پر ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے، مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستے ہی پر اللہ تعالیٰ ملیں گے تم کو. صحیح راستہ اپناؤ گے تو اللہ ملیں گے تم کو. ہاں، غلط راستے پر جاؤ گے تو اللہ کبھی بھی نہیں ملے گا. دھوکہ ہوگا تم نے کہ آج ہی ہم نے داڑھی بھی رکھ لی، ترنا بھی کھول لیا، نماز بھی شروع کر دی، زکات بھی ہم دے دیتے ہیں، لیکن بدعات سے اور گناہوں سے جو ہے حفاظت نہیں ہے. کبھی بھی اللہ کو ہم نہیں پا سکتے میرے دوستو، کبھی بھی نہیں پا سکتے. یہ خیال است ہی خیال است و محال است و جنوں، ہم خدا خواہی و ہم دنیا آئے دوں کہ ہم دنیا داری بھی نبھائیں، مخلوق کو بھی راضی کریں کہ بھائی وہ کہہ رہا بھائی سوئم آپ نے نہیں کیا ہم بڑے ناراض ہیں، اور چالیسواں آپ نے نہیں کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں ان کا انتقال ہوا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بہت ہی عاشق صادق تھے، آپ جانتے ہوں گے عتیق صاحب، بہت ہی فدا تھے، بہت ہی اللہ والے تھے، اور ان کے پورے گھر والے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی عاشق بھی تھے، اور انتہائی انہوں نے پوری اپنی زندگی ان کی خدمت کے لیے وقف کر رکھے تھے، اور ایسے مطیع تھے، ایسے مطیع تھے ماشاءاللہ. ابھی ان کا بیٹا بتا رہا تھا ہم کو کہ والد صاحب سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ان فوج کی نوکری میں جا رہے تھے، کسی زمانے کی بات ہے، 20-30 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، اس وقت فوج کی نوکری کرنا چاہتے تھے، تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ان سے فرمایا کہ بھائی کیا کرو گے، ایسے ہی کہا، یوں نہیں کہ مت کرو بلکہ وہ میری کیا کرو گے نوکری کر کے، بس وہ منشا کو سمجھ گئے، پھر انہوں نے زندگی بھر نوکری نہیں کی بلکہ وہ حضرت کے قدموں ہی میں ہمیشہ، آج ان کی جان بھی انہیں کے قدموں ہی میں نکلی، وہیں اس در کو نہ چھوڑا انہوں نے، اور ان کے بچے بھی گھر والے بھی گھر والی بھی سب اپنے شیخ کی خدمت اور اس میں پیش رہا کرتے تھے، اور جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بالکل عین اسی طرح سے وہ کرتے تھے، نفع نقصان نہ دیکھتے تھے کہ اس میں نفع ہے نقصان ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کے والدہ کا جب انتقال ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، تو ان کے سارا خاندان ملتان میں ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو چونکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے کسی کا تو اس کی تدفین تجہیز و تکفین میں دیر مت کرو، جلدی اس کو دفنا دو. ابھی بتا دیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی، کیا مقام تھا آپ کا، لیکن جہاں انتقال ہوا، حالانکہ مکہ شہری کے اندر وہ جگہ داخل ہے اب، تو وہاں انتقال ہوا لیکن جنت المعلا تک لانے کا بھی نہیں کیا انہوں نے انتظام، بلکہ وہیں دفنا دیا، آج بھی مزار ان کا وہیں پر ہے. ایسے ہی غزوہ احد کا بتا دیا. تو یہ حضرات جو تھے ہمارے حضرت کے خدام، یہ ایسے عاشق تھے کہ جو بات حضرت سے سن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے، یہ جان دیتے ہیں ساری برادری سارا جہان ناراض ہو جائے، یہ کام وہی کریں گے جو اپنے اللہ کا ہوتا ہے، جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو بتا رہے تھے کہ بھائی تو انہوں نے معمول کے مطابق جو ہے جلدی اس میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، وہ لوگوں کو اطلاع کر دی، جو آ سکا وہ آ گیا، جو نہیں آیا بھائی بھی اپنے قریبی بھائی بھی نہیں، بھائی کون ہوتا ہے، بیٹے بھی نہیں شریک ہو سکے، انہوں نے جلدی سے والدہ کو دفنا دی، سارا خاندان ان سے ناراض ہو گیا، لیکن انہوں نے کام وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا. اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا پیار کیا ہوگا کہ ہماری خاطر سے اس نے ساری مخلوق کو ناراض کر دیا، پھر اللہ کا کیسا پیار ان کو ملا ہوگا، کیسا پیار ملا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا پیار ملا ہوگا. یہ ہے عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تھوڑی ہے کہ سڑکوں کے اوپر نعرے لگا لیے، ٹینٹ لگا دیے، بڑے بڑے اسپیکر لگا دیے اور عشق رسول کے دعوے کر دیے. یہ عشق رسول کا دعویٰ جب سچا ہوگا، جب عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، ہے نا. تو یہ ہوتا ہے کہ برادری کا خوف آ جاتا ہے، معاشرے کا خوف آ جاتا ہے، رشتہ داروں کے تانے، ارے بھائی تم کم سے کم علم تو حاصل کرو کہ جو علماء سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ کام گناہ کے ہیں، بدعتیں ہیں، تو یہ واقعی صحیح ہیں، تو دل میں کچھ تو پیدا ہوگا، کچھ تو ہوگا، معلوم ہی نہیں کرتے بھائی. معلوم کریں گے تو کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے، بے وقوفی اور جہالت کی بات ہے. ارے بھائی معلوم نہیں کرو گے تو دگنا گناہ ہوگا، اللہ کے یہاں دگنی سزا ملے گی کہ معلوم کیوں نہیں کیا، ایک عمل نہیں کیا ایک معلوم کیوں نہیں کیا، جان کیسے چھوٹے گی. تو بھائی یہ موقع آنے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم پوری طریقے سے دین کو سیکھیں اور دین کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اور عمل یاد رکھیے کہ نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. بزرگوں کے پاس جائیے، ان کے پاس بیٹھیے، کچھ وقت گزاریے، یہ نہیں کہ محض بیان سن کے آ گئے، کچھ وقت گزاریے ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا کیجئے، کھانا پینا کیجئے، ذرا ان کے ساتھ رہیے، قیام کیجئے رات کو، پھر آپ کو بہت کچھ خزانے ملیں گے. اور سب سے بڑا خزانہ جو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ مخلوق کا خوف نکل جائے گا دل سے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے رشتے دار کیا کہیں گے، تانے دیں گے، ارے کچھ بھی ہو وہ یہی کہے گا سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، ارے اللہ سے واسطہ پڑنا ہے، یہ مخلوق سے واسطہ پڑنا، مرنے کے بعد کون ہمارے کام آئے گا، کس سے واسطہ پڑنا ہے ہمارا، یہ عقل کی آنکھ سے سوچو، عقل استعمال کرو تو فوراً جواب آپ کو مل جائے گا، مگر اس عمل کی ہمت جو ہے وہ آپ کو بزرگوں کی صحبت ہی سے ملے گی، محض بیان سے نہیں ملے گی، محض سوال جواب سے نہیں ملے گی، محض کتاب پڑھ لینے سے نہیں ملے گی، علم حاصل کرنے سے نہیں ملے گی، دیکھ لو جا کر کہ جنہوں نے اپنی زندگی دس دس سال بارہ بارہ سال علم حاصل کیا لیکن عمل پہ وہ نہیں آ سکے، جب تک کہ کسی بزرگ کی جوتیاں انہوں نے نہیں اٹھائی، جب تک کہ بزرگوں کی صحبت نہیں اٹھائی وہ عمل پہ نہیں آ سکے، اسی لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ جو شاعر نے کہا ہے یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر ہے صد سال اطاعت بیریا، سو سال کی عبادت سے آپ بہتر ہے یہ تھوڑی دیر کو اولیاء اللہ کی صحبت اٹھا لینا، یہ تو کچھ مبالغہ ہے، اس میں کچھ زیادہ کہہ دیا شاعر نے، حکیم الامت نے اسے یہی جواب فرمایا کہ ارے میاں یہ تو کم کہا ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال طاعت دیریا، لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے اولیاء اللہ کی صحبت، میاں جو دس بارہ سال علم دین حاصل کیا لیکن عمل ہی نصیب نہ ہوا تو اس علم کا کیا فائدہ جس پر عمل ہی نصیب نہ ہو، ہے تو بزرگوں کی صحبت سے ایک تو عمل نصیب ہوتا ہے اور مخلوق کا خوف جاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، دوسری طرف یہ کہ اخلاص پیدا ہوتا ہے، اخلاص للہیت، جو کام ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، حضرت مولانا شاہ رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قطب العالم مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے، اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے، اور دوم ایک اور بات خاص اہل اللہ کی صحبت میں ہوتی ہے وہ ہے محبت، محبت اللہ کی محبت، یہ وہ دولت ہے کہ جس کی بدولت، یہ وہ دولت ہے جس کی بدولت مومن کا دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہوتا، یہ عجیب چیز ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، ہاں تو اس میں خاص بات یہ ہے کہ دائرہ اسلام سے اس کا خروج نہیں ہوتا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کتنی بڑی دولت ہے میرے دوستو صحبت اہل اللہ، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سکھلا دیا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایمان والو تقوی تو اختیار کرو لیکن تقوی کی دکان جو ہے وہ اولیاء اللہ کی صحبت ہے، اولیاء اللہ کی صحبت، ان کے ساتھ رہو گے تو جیسا دل ان کا بنا ہوا ہے دل سے دل میں کیفیات اور اثرات منتقل ہو جاتے ہیں، جیسی صحبت میں بیٹھو گے، شرابیوں کی صحبت میں بیٹھو گے شراب پینے لگ جاؤ گے، سگریٹ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے سگریٹ پینے لگ جاؤ گے، ایسی گالیاں دینے والوں کے پاس بیٹھو گے گالیاں دینے لگ جاؤ گے، اور جو اللہ کا نام لینے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کا نام لینے لگ جاؤ گے، ان کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے وہ تمہارے دل میں منتقل ہو جائے گی، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ ہے، اللہ کی محبت اور عشق جو ہے وہ اولیاء اللہ کے سینوں سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل بخشے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم کو ایک ذرہ بھی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی، میری بھی، میرے گھر والوں کے بھی، میرے سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور توبہ و استغفار سے تلافی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والتسليم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے، یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، غلطی کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پورے پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دیجئے کہ ہم آپ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں، ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر سانس اے اللہ ہم آپ پر فدا کریں۔ اے اللہ ایسا ایمان و یقین مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، ہر بھائی بہن مسلمان کو اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو، علانیہ ہوں، سری ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جان کے کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، تمام کے تمام گناہوں کو یا اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کے آبشار ہم دیتے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر، ایک ایک ادا پر اے اللہ ہمیں فدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ اپنی نافرمانی کو ہمارے لیے موت سے بھی زیادہ اشد کر دے۔ اے اللہ ہم موت کو ترجیح دیں، آپ کی نافرمانی کے مقابلے میں ہم موت کو ترجیح دیں۔ مر جانا ہم اچھا سمجھیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی ہم نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آج تک کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، غفلتوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ زندگی اے اللہ پوری پوری شریعت کے مطابق اور اے اللہ سنتوں کے مطابق اے اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ تمام گناہوں سے اور تمام بدعات سے اور تمام بری باتوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو نواز دیجئے، اخلاق رذیلہ سے ہم کو پاک فرما دیجئے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقصد حسنہ ہو، مقاصد حسنہ ہو، اے اللہ آپ خزانے غیب سے ان مقاصد حسنہ میں ان کو کامرات فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھائی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کو روزی میں فراخی اور برکت نصیب فرمائیے، آسان حلال اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے۔ بے روزگاروں کو اللہ آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے۔ جن کے رشتے نہیں آئے اللہ ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے۔ جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نواز دیجئے، اور ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی نصیب فرمائیے، آپس میں پیار محبت اور مودت نصیب فرما دیجئے۔ ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔